إنما الأعمال بالنيات الحديث صدق الله العظيم وقد حرص البخاري الشريف الثاني حديثا اور اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین ہیں اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ یہ خود مراد نبوت ہے, مراد نبوت ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خوش قسمت صحابی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا فرمائی. ارے ادھر سامنے آ جاتا, سامنے بیٹھو گی زیادہ فائدہ ہوگا. شاد ٹھیک ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا فرمائی. یعنی پہلے تو وہ یہ دعا فرمائی کہ عمرین میں سے, یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یا عمر بن خشام جو کہ ابو جہل کا نام تھا, ان کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان میں سے کسی ایک سے اسلام میں قوت عطا فرما. تو وحی ہوئی کہ ابو جہل کی قسمت میں اسلام نہیں ہے, اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا فرعون فرمایا, اس امت کا فرعون, بلکہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون سے بھی بڑھ کر تھا, کیونکہ فرعون کو جو چیز تھی, جو چیز اس کو مانے تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر تکبر تھا, اور یہی چیز اس میں بھی تھی. لیکن جب وہ مرنے کا وقت آیا فرعون کے, تو اس وقت اس نے ایمان لانے کو منظور کیا, لیکن وہ موقع نکل چکا تھا. لیکن یہ ظالم کا تو یہ حال تھا کہ جس وقت میں اس کو جس صحابی نے, ایک انصاری صحابی نے قتل کیا, تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے افسوس کہ میں ایک کاشتکار کسان کے بیٹے سے کے ہاتھوں مر رہا ہوں. یعنی اس کو یہ افسوس ہوا, وہ کہتا تھا سردار ہوں, مجھے سردار بھی مارتا. لہذا جب صحابی کی گردن کاٹنے لگے تو کہتا کیا ہے, کہتا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, تاکہ جب سب گردنیں رکھی جائے تو میری گردن سب سے اونچی نظر آئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے. حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرعون سے بھی زیادہ ہے جو مرتے وقت اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا, ایمان لانے کو, لیکن موقع گزر چکا تھا. اور یہ تو اس وقت میں بھی کبر تکبر دکھا رہا ہے, کہتا ہے کہ میری گردن ذرا اونچی کاٹنا تاکہ وہ نمایاں نظر آئے. اللہ میرے دوستوں کبر اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے غلاف کعبہ پکڑ کر منتظم پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا نام لے کر دعا فرمائی کہ اللہ معید اسلام, کہ اسلام کی اس کو معید فرما, مدد فرما. اس سے اسلام عمر, اس عمر کے اسلام سے جو ان کو ایمان دے کر اسلام کی مدد فرما. ان کا نام لے کر غلاف کعبہ پکڑ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے دل میں ایمان کو داخل کر دے. لہذا دعا قبول ہوئی, کیونکہ تھا مراد نبوت سے. اب قبولیت سے ضرور کرتا ہوا کہ مشرکین اور کفار, سردار مشرکین اور سردار کفار کی مسجد میں ہوا کہ بھائی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے تو لوگ بات مانتے جا رہے ہیں, اور جو ان کی بات مانتا جا رہا ہے وہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر انہیں کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے. اس کو روکنے کی کیا تدبیر کی جائے؟ تو آخر یہ فیصلہ ہوا کہ اصل میں جو مسئلے کی جڑ ہے, نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, تاکہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ اسلام پھیلے گا. تو اس پر بہت زبردست انعام رکھا گیا. تو حضرت عمر بھی چلے وہ انعام لینے کے لیے ننگی تلوار لے کر کہ میں قصہ تمام کرتا ہوں. جب چلے تو راستے میں کسی نے پوچھا ایک صحابی ملے, پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہا ہوں. غصے میں مشہور تھے. اس وقت قریش کے اندر تقریباً 17 کے قریب لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے, ان میں حضرت عمر بھی تھے. 17 ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھے لکھے لوگوں میں قریش سے شمار ہوتے تھے. بہادر اور ذہین بہت تھے, بہادر بھی بہت تھے اور ذہین بھی بہت تھے. لہذا اس کے بعد اب وہ صحابی نے جب دیکھا, یہ نے کہا تم ان کی کیا کہتے ہو, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تمہاری بہن جو فاطمہ ابن خطاب, وہ تو خود ایمان لا چکی, اور تمہارا بہنوں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو دونوں ایمان لا چکے ہیں. تم وہاں کیا, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. بس غصے سے پلٹے اور اپنے بہن کے گھر پہنچے. جب ان کی آواز سنی تو ڈر گئے کہ صاحب یہ کہاں, یہ کون آ گئے؟ حضرت عمر کی چھپا کے کچھ اس وقت میں ایک صحابی ان کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے, قرآن شریف سکھا رہے تھے. تو اب وہ صحابی بھی چھپ گئے کہ حضرت عمر غصے میں اور ننگی تلوار ہاتھ میں. اب اس کے بعد آئے تو پوچھے کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا کہ کچھ نہیں, تال بٹون کی. تو باتوں سے اندازہ لگائے, کہا کہ مجھے پتہ چلا تم بھی ایمان لائے. کہا تو وہ بہن جو کہ اپنے بھائی کے غصے سے بہت ڈرتی تھی, اس نے کہا بے شک ہم ایمان لائے. کہا تم نے باپ دادا کس دن کو چھوڑا؟ کہا آپ کو ہم قبول کر چکے, اب تمہارا جو جیتا ہے کر لو. تو اپنے بہن کو بھی مارا اور بہنوں ہی کو بھی مارا, دونوں کو مارا. کہا کہ عمر اب تم کچھ کر لو, اب ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جائے گا. اور ایمان کا یہ عالم ہے, اذا دخل السلطن لا یخرج منہ ابدا, جب ایک دفعہ ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دل سے نکلتا نہیں. اب تم جو چاہے کر لو. اب وہ حیران کہ وہ بہن کہ جو میرے سامنے بات چیت کرتی تھی, کیا چیز ہے, کس چیز نے اس کے دل کو اتنی قوت دے دی کہ اب یہ میرے مجھ سے بات کر رہی ہے اور مجھ سے ڈر نہیں لگ, اس کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا. اچھا اچھا تم سے پڑھ کیا رہی. تو بہن کی ہمت اس نے کہا کہ تو تم ناپاک ہو, تم کو نہیں سکھا سکتی. اچھا کیا کرنا ہوگا پاکی دودھ کا حاصل کرنے کے لیے؟ کہا غسل کرو, غسل کرو. غسل کر کے آئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ حدید جو 27 پارے کے آخر میں ہے, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, یہ آیتیں تھی جب پڑھنا شروع کی. تو آپ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے, آمنوا باللہ ورسولہ, کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر, بس دیکھ خیال ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اصل میں یہ ان کے جذب کا واقعہ ہے حضرت عمر کے, حضرت اللہ کی طرف سے حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوہی نام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور مہربانی فرمانا چاہ رہے تھے, لہٰذا اپنے نبی کی زبان پر وہ دعا جاری کروا دی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہونی تھی, وہ اس فضل اور مہربانی کا ذریعہ ہوا کہ اپنے نبی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعا جاری کروا دی کہ اللہ عمر کے اسلام سے, اس عمر کے ایمان سے اسلام کو قوت عطا فرما, یہ دعا جاری کروا دی. لہذا اب جب کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کلمے کی خاصیت ہے کہ جب دل کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت, اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل میں موصل ہونے لگتی ہے. لہذا یہی ہوا, اب ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش مارا. پوچھا ہی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جوش محبت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. اس سے ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک نواب صاحب تھے, انہوں نے ایک بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک تمہارے دل میں حضور, تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے, ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کہتے حضرت ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی محبت نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تو ہمیں محسوس نہیں ہوتی. جب انہوں نے بزرگ سے انہیں پوچھا اچھا بتاؤ کہ اگر ہمارا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مستعفی کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے وہ آنکھیں لال ہو گئی, غصے سے رگے تن گئی, گردن کی رگے, کہا کہ میں اس کی جان نکال دوں گا. فرمایا کہ اگر محبت نہیں تھی تو اب یہ کیوں کرنے لگے؟ وہ اولاد جو کہ محبوب اور عزیز ہے, اب یہ کیا ہوا؟ ابھی تو صرف بات کی تھی, کیوں آنکھیں لال ہو گئی, کیوں گردن کی رگے پھول گئی؟ فرمایا کہ اصل میں محبت کا پتا موقع پر چلتا, زبانی دعووں سے نہیں بلکہ محبت کا پتا کہ کس کو کس کی محبت ہے وہ امتحان کے وقت چلتا ہے, وہ موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کس کو کس کی محبت ہے. اب اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت, ایمان کی محبت دل میں, تو سڑکوں پر جب گزرے گا اس کی نگاہ نیچی ہو جائے گی. تو جب نگاہ نیچی ہو رہی ہے تو کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز ہے جو اس کی نگاہ کو نیچا کر رہی ہے کہ جبکہ مخلوق اس کو دیکھ نہیں رہی؟ کیا چیز ہے کہ جو اس کو گناہ سے بچا رہی ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو اثر کرتی ہے. ورنہ وہ اس کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا چیز ہے جو اس کو رو رہی ہوتی ہے؟ میرے دوستو, یہ وہ محبت ہوتی ہے کہ جس کا انسان دوستوں کے درخت ہوتا. اب تھوڑا اور آگے بھائی بھائی کچھ نظر نہیں آئے, آنکھوں دیکھتے رہو. جس کا پتا موقع پر چلتا ہے. لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوش مارا تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا, کب بتایا کہ فی داری ارقم. صحابی جہادت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اچھا, ان کے جو بہن ہوئی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی اشرائے مبشرہ کے صحابی میں تھے. تو ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داری ارقم میں موجود ہیں, اس وقت کہا بس میں بھی جاتا ہوں. حال یہ تھا اسی کیفیت میں چل پڑے, جس کیفیت میں اس گھر تک آئے تھے منگی تنگا, اسی کیفیت میں چل پڑے. ہوشی نہ رہا کہ محبت کا ایسا جو آیا کہ ہوشی نہ رہا کہ میں کہاں ہے سرت, کہاں ہے نظام کار اس کا, کہاں ہے سرت, کہاں ہے نظام کار اس کا. کہ نہ عقل کا ہوش, نہ عقل کی جو ہے وہ باتیں ہوش, یہ پتہ نہیں کہ ہاتھ میں ننگی تنگا بھی نہیں چلے جا رہے. لیکن اب فرق یہ ہے کہ پہلے کیفیت اور تھی, اب غلط ہے محبت میں ہوشی نہ رہا کہ اب کہاں ہے. نہ میں دیوانہ ہوں اثر, نہ مجھ کو ذوق اور یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے تو جے وہ غریبا کو. نہ میں دیوانہ ہوں اثر, نہ مجھ کو ذوق اور یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے تو جے وہ غریبا کو. لہٰذا اسی کیسے تو چل پڑے. اب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندرونی حصے میں تھے, اور اس کے باہر والے حصے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحابہ باہر کی طرف. اب جب دروازہ کھٹکھٹایا پہنچے دار ارقم نے, دروازہ کھٹکھٹایا تو اب صحابہ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے, پہلوانی مشہور تھی, تو اب صحابہ ڈر گئے کہ کس نیت اور کس ارادے سے آئے. تو سر حمزہ نے پوچھا, میرے بھائی کون ہے, کیا بات ہے, کیوں ایسی خاموشی تاری, کیا ہوا, کون ہے؟ تب بتایا کہ عمر آئے ہیں. عمر تو حضرت حمزہ کیونکہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, پھر فرمانے لگے ارے اگر اچھی نیت سے آئے تو آنے دو, بتائے ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں. وہ فرمایا کہ دیکھو حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, انہوں نے فرمایا کہ اگر اچھی نیت سے آتے ہیں تو آنے دو, ورنہ انہیں کی تلوار سے انہیں کی گردن اڑا دوں گا. ایسا جوش تھا, ایسا کہ ہم بھی گئے گزرے نہیں ہے, کیوں گھبراتے ہو؟ اب جب شور کی آواز آئی تو اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنی تو باہر تشریف لائے, ہلچل مچی نا, تو حضرت عمر کو جو دیکھا ہاتھ میں ننگی تلوار اللہ روز پر آئے اور آ کر گریبان پکڑ لیا, گریبان پکڑ کر دھکا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت دی تھی, 40 جنتی مرد کی طاقت, اور ایک جنتی مرد کی طاقت جو ہے, ایک جنتی مرد کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہوگی, 100 مردوں کے برابر, 100 مردوں کے برابر ہوگی. تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر 4000 مردوں کی طاقت حاصل تھی, 4000 مردوں کی طاقت دنیا میں اس کی طاقت تھی. وہ ابو رکانہ پہلوان جو تھا عرب کا مشہور, اس نے آپ کو, آپ نے جب اسلام کی دعوت دی اس کو, وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ آپ مجھے کشتی میں بچھاڑ دیجئے میں اسلام قبول کر لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو کشتی میں پچھاڑا, 3 مرتبہ اسلام قبول کر لیا تھا, صحابی تھے وہ. تو اتنی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں حاصل, یہ 4000 مردوں کی دنیا کے
چار ہزار مردوں کے برابر طاقت حاصل کی ایک اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس پر کمال دیکھو کہ 25 برس کی عمر میں شادی بھی کی تو ایک بڑھیا سے 40 سال کی. زیادہ بادل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے 9-9, 11-11 شادیاں کی, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اب ذرا تصور تو کرو جس کو 4000 مردوں کی طاقت حاصل ہو, وہ 9 بیویوں پر گزارا, اور پھر بلکہ جوانی تاریخی میں گزار دی. جب اج تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نہیں ہوا, آپ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی لی, یہی کی تھی. اور آج جب حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوا, جب آپ کی عمر تقریباً 49 اور 50 کے قریب تھی, تب اس کے بعد آپ نے انتقال کے بعد پھر شادیاں کی آپ نے. لہٰذا آپ کی جو شادیاں تھی وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھی, بلکہ وہی علاقے سے تھی. آپ کی شادی کی وجہ سے وہ جو قبائل تھے اور وہ قبیلے تھے وہ اسلام لے آتے تھے, اسلام کی طرف ان کی نرمی پیدا ہو جاتی. اور جوانی تو اصل تو جوانی ہوتی ہے نا, جوانی گزارتی. اور پھر دیکھو جس کا یہ حال ہو, آج تو یہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کاروبار میں ذرا سا کچھ ہو جائے تو بیوی اچھی نہیں لگتی, بیوی سے بات کرنے کو بھی نہیں چاہتا. گھر میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے ارشد اعظم پر کھڑے ہوئے ہیں, بیوی کچھ بات کرنا چاہے گھر نہیں, تو آج میں بہت ٹینشن میں ہوں, آج مجھے بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے, آج مجھ سے بات نہیں کرو. وہ ادھر سو جاتے ہیں منہ کر کے, وہ بھی جب آئے سارا دن شوہر کے انتظار میں بیٹھے, ایک مسکراہٹ یا جھوٹے منہ سے ان سے بات بھی نہ کی. اور ان کو ٹینشن چڑھی ہوئی ہے کہ مشین آنے کی وہ اب تک آئی نہیں, یا گاہک آئے تھا اب تک اس نے جواب نہیں دیا, یس اور نو نہیں تھا, کیونکہ امید تھی اس سے زیادہ پروفٹ ملے گا, لیکن اس نے ابھی تک ہاں نہیں بولا. نتیجہ کیا ہے کہ اب ان کی نیندیں اڑ گئی ہے. یہ حال, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ ابھی جہاد سے واپس تشریف لاتے تھے, ابھی تلوار نہیں رکھنے پاتے تھے, ابھی گھر میں داخل ہوتے تلوار نہیں رکھنے پاتے تھے, پھر امانتوں کا پھر چل پڑتے تھے, تشریف لے جاتے تھے. یہ عالم تھا. لہٰذا جس کا یہ حال ہو تو وہ تانی کا اجازت کرے گا, نعوذ باللہ. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت حاصل تھی. اس سے حضرت عمر آئے تو گربان سے پکڑا, اور گربان سے جب جھٹکا دیا تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر پڑے, گھٹنوں کے بل گر پڑے. یہ طاقت کا عالم تھا. تو پھر حضرت عمر اس سے پوچھا, اے عمر کیا ابھی تیرے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ تب حضور تو محبت میں تھے, کیا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنے کے لیے تو حاضر ہوا ہوں. تو پھر فوراً کلمہ پڑھا, بس صحابہ اتنا خوش ہوئے کیونکہ وہ کب پڑا, خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کیا کہ جس کی آواز خانہ کعبہ کے اندر سنی گئی, ایسی خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ڈالتے تھے. ابھی اس کی دعا مانگی اور دعا کی قبولیت میں اور ظہور میں خاصا جب نظر میں آئے تو صحابہ کا خوشی سے عالم ہو گیا کہ جن کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اب دیکھیے, اب جب اسلام میں آئے تو طبیعت میں جو چیز تھی نا, اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان اللہ والوں سے تعلق کرتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر سے وہ جذباتی ختم ہو جائیں گے, ہم کیا دین کی خدمت کریں گے. تو ایک بات یاد رکھنا کہ جب انسان کا بزرگوں سے اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی جوش کیفیت جذبات کو مارتا نہیں ہے, بلکہ اس کے جذبات کو تبدیل کر دیتے ہیں. اگر اس کے اندر عشق کم آتا ہے تو وہ پہلے غیر اللہ پر گلے پڑنے پیشاب پکانے کے مقامات پر جو اپنے عشق کے جذبات کو ضائع کر رہا تھا, اب وہ اسی عشق کے جذبات کو اللہ کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ والے کی محبت میں استعمال تبدیل کر دیتے ہیں. زیادہ عشق تو چاہیے نا, اور اس کا کانٹا بدل دیتے ہیں. اگر کسی کے اندر غصے کا مرحلہ غصہ ہوتا ہے تو وہ غصے کو ختم نہیں کرتے, بلکہ غصے کا رخ پہلے جو وہ اللہ کی نافرمانی کے خلاف غصہ کیا کرتا تھا, اب اس کی اللہ کی فرما برداری میں غصہ ہونے لگا. جیسے حضرت عمر تھے, حضرت عمر کا کتنے مشہور غصے میں کہاں تو کیا عالم غصے کا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, جو غصہ ہوتا تھا وہ اللہ کی محبت میں ہوا کرتا. لیکن اس غصے کے باوجود اس جو حدیث پڑھی اس سے بھی اس کا تعلق ہے. ایمان کا یہ عالم تھا, اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ سنو اور عمل کرو, میری بات سنو اور عمل کرو. خلافت کا زمانہ ہے, امیر المومنین ڈر دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ لا نسمع ولا نطیع, ہم آپ کی نہیں سنیں گے اور ہم آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے. حیران ہو گئے کہ پوچھا کہ کیا بات ہے, کہ تم کیوں میری بات نہیں سنو گے اور کیوں تم میری فرما برداری نہیں کرو گے. تب انہوں نے کیا اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مال غنیمت آیا اور مال غنیمت میں چادریں آئیں, ہر آدمی کو ایک ایک چادر ملی, لیکن آپ کے بدن پر میں دو چادریں دیکھا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کیوں کی؟ دیکھا آپ کے ساتھ بس کے امیر کو, امیر المومنین خلیفۃ المومنین کو کیا کہیں, خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں کہ جب سب کو ایک چادر ملی تو آپ کے جسم پر یہ دو چادریں کیسی نظر آ رہی ہیں جبکہ سب کو ایک ملی ہے. اب حضرت عمر, اب یہی سوال اگر ہمارے کسی سے کرو تو کیا حال ہوگا؟ فوراً ایسے گانٹا ناموں میں پہنچے گا جہاں خبر بھی نہیں پتہ چلے گی. لیکن اللہ اکبر, اخلاص دیکھو, کھڑے خاموش, پھر اس وقت ادھر ادھر نظر دوڑائی, ایک شخص کھڑا کیا کہ تم جواب دو اس کا, اور وہ شخص بلد ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے پوچھ فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان کے پاس سب ایک ہی جوڑا تھا, آج جمعے کا دن تھا, میرے ابا جان نے اس جوڑے کو دھویا, وہ کپڑا بھی گیلا تھا کہ اس میں جمعے کا وقت آ گیا, لہٰذا میں نے اپنی چادر ان کو ادھار آگے تن کچھ دیر استعمال کے لیے دے دی. ایک چادر تو ان کی اپنی ہے لیکن جو دوسری چادر پہنی ہے وہ ان کے بیٹے یعنی میری ہے. بس وہ شخص رونے لگا, اس نے کہا اب آپ فرمائیے, اب آپ اشارہ فرمائیے, ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کی بات پر عمل بھی کریں گے. یہ دیکھا, یہ ہے اخلاص اور یہ تھا ایمان کا عالم. اور اس وقت ہر شخص کا یہ تھا کہ جو ذرا خلاف شریعت بات دیکھی, جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر عمر شریعت کے اور سنت کی راستے پر جائے تو لوگوں تم کیا کرو گے؟ ایک شخص نے تلوار نکالی, اس نے کہا اس تلوار سے ہم تو آپ کو سیدھی راہ پر لے کے آ جائیں گے. بس رونے لگے, رو کر فرمایا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے ساتھی عطا فرمائے ہیں جو مجھے حق کی نشاندہی کرتے رہیں. کیا اللہ ہو پر یہ کیا تھا میرے دوستوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابر کرتے جو ایمان اور اخلاص عطا ہوا تھا اس کا یہ عالم. لہذا حضرت عمر جب اسلام لے کر آئے, اب اس کے بعد انہوں نے اب وہی جو کیفیت جو تھی ان کے اندر, کیفیت جو تھی جوش کی, اب انہوں نے پوچھا, اب کیا سوال سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اب دیکھیے سوال کیسا ہے, السنا علی الحق, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا السنا علی الحق, ہم ہر حال میں ہر حق پر ہیں, چاہے زندہ رہیں چاہے انتقال کریں, چاہے زندہ رہیں چاہے مر جائیں, ہم ہر حال میں حق پر ہیں. ایک سوال. اب دوسرا سوال کہ جب ہم حق پر ہیں, اے اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں تو یہ چھپ چھپ کر نماز کیوں, جب ہم حق پر ہیں تو یہ چھپ چھپ کر نماز کیوں؟ اور جس وقت میں صحابہ نے تکبیر بلند کی اسی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آسمانوں سے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خبر کی کہ اس ترشرا اسلام عمر, کہ اللہ کے رسول زمین والے جیسے خوشیاں منا رہے ہیں آسمان کے فرشتے آسمان پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کیا درجہ اللہ ہو کر کیا ٹھکانا ہے. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی, یا ایها النبی حسبک اللہ, اللہ اللہ اللہ, کیا حدیث دیکھیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے کافی ہے, حسبک اللہ, کسی بندے کو آپ کی حاجت نہیں ہے, اللہ آپ کے لیے کافی ہے, حسبک اللہ, صرف اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اور ومن اتبعک من المؤمنین, اور جو مومنین جو ایمان لائے جو آپ اسلام لے کے آئے آپ کی اتباع کرنے والے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. یعنی اس سے پتا چلا اصلی اب نئی بات کی, جب اللہ صرف کافی ہے تو ایمان والوں کا کیوں ذکر کیا؟ بات یہ ہے کہ حقیقی طور پر تو اللہ کافی ہے لیکن صورتاً کافر اس چیز کو نہیں سمجھتے, کافر اس بات کو نہیں سمجھتے نا, وہ تو ایمان کو کیا جانے, وہ ظالم سے تو بے خبر ہے. لیکن کافروں پر روک ڈالنے کے لیے کافی ہے کہ جو شان و شوکت نظراتی ہے یہ کافروں پر روک ڈالنے کے لیے, یہ کافروں کے لیے کافی ہے. یعنی وہ ظاہری اس سے کفایت سے اور دائری سے بنیں گے, اور ایمان والے کے لیے تو صرف اللہ پر نظر ہونی چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر نظر ہے. اب اس کے بعد سوال پوچھا کہ جب ہم لوگ حق پر ہیں تو یہ چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی, لہذا پہلی نماز جو ظاہری طور پر ہوئی, پہلی نماز جو پڑھی گئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر پڑھی گئی. اور عالم کیا تھا, اللہ 40 سے مسلمان 40 سے صحابی, اب حال یہ ہے کہ 20 صحابہ ادھر 20 صحابہ ادھر, ایک قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیچ میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, دائیں طرف پروانے بائیں طرف پروانے اور بیچ میں شمع نبوت لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. لوگ حیران ہو گئے کہ جس کو ہم نے, یہ تو عجیب ہے کہ جس کو قتل کے لیے بھیجتے ہیں وہ خود قتل ہو جاتا ہے, جس کو قتل کے لیے بھیجتے ہیں وہ تو خود ہی قتل ہو جاتا ہے. یہ عالم ہے, لہٰذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے اس لالچ سے میں نے ان کے دانتوں کو گوشت گزار کیا اور باتوں کا تذکرہ کیا. کیوں؟ ان رحمت تنزل عند ذکر الصالحین, کہ اللہ والوں کے تذکروں سے اللہ کی رحمت برستی, اللہ والوں کے تذکروں سے اللہ کی رحمت برستی. جو کہنا دل کو اطمینان, کہنا سکون. حالانکہ کسی مرتبہ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں کتنی دفعہ, لیکن ہر دفعہ ایک نیا نور, ایک نیا اطمینان ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اچھا کیوں اللہ کی رحمت برستی ہے. زیادہ پھر ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر کو جذب فرمایا, آپ ہم گناہ گاروں کو بھی جذب فرمایا. ہم تو اتنا بڑا جرم نہیں لے کر جا رہے, وہ تو نعوذ باللہ قتل کے لیے جا رہے تھے. جب آپ قتل کا ارادہ کرنے والے کو, قتل کا ارادہ کرنے والے کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں, اللہ آپ نے ہم کو تو یہ دولت دی ہے, بس آپ ہم کو مسلمان اور پھر پکا مسلمان بنا دیں اور ہمارے ایمان کو کامل فرما دیجیے, ہمارے ایمان میں ترقی دے کر ہمارے ایمان کو کامل فرما دیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سطح میں. اور اس تجلی کے سطح میں جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل فرمائی, یہ لالچ ہے. اور حدیث اب انہیں کی پیش کرتا ہوں, یہ فرماتے ہیں آپ دیکھو کیا عالم, کیا عالم کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی کہ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لے کر فرمائی, نام لے کر دعا فرمائی, کیا عالم ہوگا. اور پھر جب یہ اسلام لے کر آئے, آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ فرشتوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں اور آسمان والوں کی خوش ہونے کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں, جن کے لیے کتنے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی, بلکہ کتنے مشورے اور کتنے رائے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جب بات مشورہ فرمایا کرتے تھے تو اس وقت میں کتنی موقع ایسے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر قرآن مجید کی آیتیں نہ ملی. یہ عالم, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیض ملا, وہ بھی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیض تھا. اور ساری زندگی انہوں نے یہی سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا, جو مشورہ تھا یہ اصل میں آپ ہی کا مشورہ تھا. وہ آپس کر دی ہے کہ آپ کی دوسری بات کی طرف ترجیح ہو گئی تھی اور راجے باب اس طرف آ گئے, وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سمجھا. لیکن یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا یہ مقام اللہ کے نزدیک, یہ عالم وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ اللہ وہ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کی نقل کر رہے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی سب سے پہلی جلد سے لے کر آئے, سب سے پہلی حدیث میں لے کر آئے, وہ کیا, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کا. دیکھیے کتنی نکاح کی حفاظت ہے کہ بھائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی انسان کی توفیق دے, ذرا اپنی نیتوں کو درست, اپنی نیتوں کو درست, انما الاعمال بالنیات. اور اس کا یہ عالم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا, یہ عالم تھا کہ اتنا خوف, ایسا روک تھا کہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے, آگے آگے صحابہ پیچھے پیچھے, اچانک مڑ کر دیکھا, اچانک رکے مڑ کر دیکھا, اتنا روز تھا کہ صحابہ گھٹنوں کے بل کے تھے, اتنا روز. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان وہاں سے نہیں گزرتے, شیطان بھی کر کے وہاں سے بھاگ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے حاصل, یہ نعمت اتنی بڑی. اور جب ان کی اور اللہ کی شان کہ ان کے دور میں اسلامی سلطنت بہت دور دور تک خلافت کی پھیلی. تو پھر خود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, انہوں نے اللہ سے عرض کیا ہے اے اللہ, اب عمر جو ہے, اچھا عالم یہ تھا کہ گھڑ سواری کا, کہ آخر زمانے تک ان کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے پر کیسے سوار ہوتے تھے. ہم لوگوں کو گھوڑے پر اگر کبھی بیٹھے تو دس دفعہ تو پکڑتے ہیں کہ گھوڑا وہ نہ ہو جائے, لیکن ان کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے کو پہلے سواتے تھے, خود گھوڑے کے ساتھ دوڑتے تھے, اور جو گھوڑا دوڑتے دوڑتے جب اپنی پوری رفتار سے دوڑنے لگتا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر اس پر سوار ہوتے تھے. یہ عالم تھا ایسا ضرورت. تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میری عرض کیا کہ اللہ عمر کی جو رعایا ہے اب بہت پھیل گئی ہے, اب میں اس کے حقوق اور ان کی خبر گیری چلنا ہے مجھ سے بہت مشکل معلوم ہو رہی ہے, بس اب میں اب آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں. یہ دعا مانگی, یہ دعا ہے دادا. اسی لیے پھر حضرت عمر پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا اور مانگی کہ اللہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ عمر رکنی شہادت فی سبیلک, کہ آپ کے راستے کی شہادت مجھ کو نصیب ہو, اور وجعل موتی فی بلد رسول, اور میری موت آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں ہو. اتنی لہذا کیسی سلطنت, لیکن اس وقت میں اس بدبخت نے جو آپ کو شہید فرمایا وہ شہادت کی موت بھی مل گئی, اور کیا کہنا کہ جب زخمی تھے اس وقت میں اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ میری ماں سے جا کر میرا سلام عرض کرو, اور ان سے جا کر ایک بات پوچھ لو کہ اگر ان کی اجازت ہو, کیونکہ ان کا گھر تھا نا حضرت عائشہ کا گھر تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر تسلیم مضبوط تھے, تب انہوں نے کہا کہ جاؤ میری ماں کو سلام جا کر کہاؤ, اور میری ماں سے جا کر پوچھو کہ اگر وہ مجھ کو اجازت دے دیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو جاؤں. تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دوں, لہٰذا اجازت دے دی بس خوشی اور جان اللہ تعالیٰ کے. لیکن میرے دوستوں کیا فرماتے ہیں, ان عمل اپنی نیت کی خوشی, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کیا ہے؟ نیت اصل میں نواز کا مستحق ہے, نواز, اور نواز عرب کہتے تھے عقل تو سمارا تھا و لفظ تو نواز, کہ ہم نے کھجور کھایا اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا, یعنی نیت گٹھلی کو بولتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ انسان اگر آم کی گٹھلی لگائے گا تو اس میں سے آم کا پھل ملے گا, آم کی گٹھلی لگائے گا تو اس میں سے آم کا پھل ملے گا. اب اگر وہ نیم کا پودا لگائے اور پھر چاہے اس میں سے پھل نکلے تو کیسے ملے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ لہذا اسی لیے سمجھا کہ جیسی تم نیت کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا, لہذا اپنی نیتوں کو درست کرو. اور نیتوں کی درستگی کہتے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہی چیز میرے دوستوں نیتوں کی درستگی کے لیے, یعنی اخلاص ہوتا ہوگا, اخلاص نیت کی درستگی کے معنی کیا, اخلاص, یہ اخلاص ہے. ارے قطب العالم رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ کام بنے گا علم, کیونکہ اگر علم نہیں ہے, اب اگر ایک آدمی اس کو علم نہیں ہے, اب وہ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا, مغرب کے بجائے مشرق کی منہ طرف کر کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کیونکہ علم نہیں ہے نا, علم نہیں ہے. یا لہٰذا عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے غفل نماز ہے, تو اب کیا ہے, علم نہیں ہے, لہٰذا اس کا یہ عمل قبول نہیں ہے, علم نہیں عمل قبول نہیں. لہٰذا فرمائے کام بنے گا علم سے, کام بنے گا علم سے, اور علم کب قبول ہے؟ جب وہ اس میں عمل پیدا ہو, عمل ہو, اور عمل کب قبول ہے؟ جب اس میں اخلاص, یعنی اللہ کے لیے, اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے, اور اس پہ کوئی بات نہیں, اخلاص. اور اخلاص ملتا ہے حضرت رب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی ڈیوٹی, حضرت کی الفاظ ہے, یہ اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی ڈیوٹی, یعنی اصل میں اخلاص کیا ہے کہ غیر اللہ کا دل سے نکل جانا, کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, لڑے سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر,
غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو دیا. یعنی جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے, جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے, یعنی غیر اللہ نہ ہو بس. اب اللہ کے لیے مراد, اب جیسے بعض مرتبہ انسان کہے گا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے لیے عمل کیسا ہو, تو اس کی بہت آسان صورت حال ہے. اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کو جدا کر دے, میرے شیخ کی عمر برکت عطا فرمائے. فرمائے کہ دیکھو اخلاص ناپنے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے, اتنی سی بات کافی ہے. اب یہ کیسے آرام سے بیٹھ جائے بھائی, کسی کیا جلدی تو نہیں ہے نا. اخلاص ناپنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ دل میں غیر اللہ نہ ہو. یہ نہیں کیا جو ہے اب ہم اللہ نظر آئے اللہ کی پتہ چلے کیسے خلاص, ایسے بہت مشکل. اتنا کافی ہے کہ مخلوق میں کسی کے لیے نہ کرے, سمجھے نا, کہ بس مخلوق نہ ہو. کیونکہ جب غیر اللہ نہیں ہے, جب غیر اللہ نہیں ہے تو اللہ ہی تو ہے بھائی. غیر اللہ لکھتے نا غیر اور اللہ, یہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ میں سے غیر مٹا دو کیا بتا, اللہ بس یہ ہے. لہٰذا جب غیر نکل گیا دل سے تو پورا عالم ان اللہ سے برابر ہے, پورا عالم. بس غیر اللہ نہ ہو کہ میں مخلوق کو خوش کرنے کے لیے یا مخلوق کی خوشی کی خاطر سے, یا جو ہے لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں گے, یا میں مال خرچ کروں گا. یہ میرے دوستوں اور یہ چیز اللہ والوں کی خوابت سے پیدا ہو. دیکھا چاہے عالم ہو, چاہے مبلغ ہو, چاہے مدرس ہو, چاہے مجاہد ہو, ہر جس ہو. میرے دوست یہاں تک کہ جو لوگ کرتے کرتے اللہ والے, یہ خود بھی اپنے سر پر ضرور پڑا رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خود مستغنی ہو جائے, وہ خود اپنے سر پر پڑا رکھتے, تاکہ ہمارے اندر بھی ایسا نہ ہو غیر اللہ دل میں آ جائے. ہمارے اندر بھی کہ کوئی تقریر کرے, کوئی تبلیغ کرے, بات کرے, پڑھائی کرے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے, کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے غیر اللہ دل میں آ جائے. اور یہی صفائی غیر اللہ کی صفائی, یہ اللہ والے کرتے ہیں. اور اس صفائی کی جہاں کی جاتی اسی کو خانقاہ کہتے ہیں. خانقاہ سن میں کیا ہے, یہ اللہ والوں کے رہنے کے ٹھکانے کا نام ہے, جس کو بیاس اللغات میں لکھا ہے کہ جائے بودنے درویشا. خانقاہ کی کیا مانے, جائے بودنے درویشا, درویشوں کے رہنے کی جگہ, جہاں تم درویش اللہ والے رہتے ہو اس جگہ کو خانقاہ بولتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے وہ خانقاہ کے لیے عمارت کی ضرورت نہیں ہے, بس جہاں اللہ والا ہے وہی خانقاہ ہے, جہاں وہ ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے بس وہی خانقاہ بنی. لہٰذا یہ چیز میرے دوستوں اخلاص جو ہے وہ اللہ والوں کی خبر سے پیدا ہوتا ہے. اب اخلاص ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کچھ چند واقعات ذرا سمجھاتا ہوں نا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ایک تو حضرت عمر کا واقعہ سنایا تھا کہ دو چادر والا واقعہ جب تھا ہوتا کیا تو گٹا کرتا رہے تو کیا اصل بات ٹھیک ہے یا جیل میں کلوا کے چل چلے تو جیل میں جا پھر بعد میں کچھ پوچھا نہیں. اب حضرت علی کی بات, اللہ اللہ, ایک دفعہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکالی, اس پر سر دوڑے, اس کو اٹھا کر سکھا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور گردن ذبح کرنے لگے تھے کہ اس یہودی نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ پر تھوک دیا, تھوک دیا. انسان کمزور نہیں کرتا نا, لیکن اب ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے, اس کو اور مار اور ٹھکائی کرتے. اب یہ سالے سنیں گے اور کیا کیا سالے بھی بولتے ہو, لیکن اللہ 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 اخلاص دیکھو. حضرت علی دیکھو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتر آئے چھوڑ دیا اس کو. اس نے کہا کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ اب تو آپ کو مجھ پر غلبہ مل گیا تھا, میں تو آپ اس مغلوب ہو گیا تھا, اب آپ نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا. حضرت علی نے کیا فرمایا, فرمایا کہ پہلے میں تم کو اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قتل کر رہا تھا, لیکن جب تم نے میرے منہ پر چھکا تو میرے نفس نے کہا اس کو مارو, نفس نے کہا اس کو مارو. لہٰذا اب میرے نفس کی آمیزش ہو گئی تھی, حالانکہ رسول کی قتل جائز تھا, لیکن میں نے اپنے جو کام کروں گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کروں گا, اس لیے میں تم کو چھوڑ دیا. جب اس میں نفس کی آمیزش ہو گئی تھی, جب دیکھا آپ نے سر اخلاص تو ان کے اندر کوئی شبہ لگایا, حالانکہ ہمارے لیے تو یہ بھی اخلاص ہے, حالانکہ اس کا بھی جائز تھا, لیکن کیا یہودی نے جب یہ بات سنی کہ یہ لوگ تو وہ ہے, یہ زمینی مخلوق ہے, یہ تو آسمانی مخلوق ہے, کہ جو اب اس وقت میں بھی غصے کی حالت میں بھی اپنے نفس کا احتساب کرتے رہتے ہیں, تو اس نے اس وقت مخلوق ہے. اور دیکھو ایک بات اور, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار میں پھیلا, مسلمان بھی کہنے لگے افسوس ہے
یہ آپ مسلمان نہیں کہتے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. دیکھو پہلی بات تو یہ, اگر اسلام تلوار سے پھیلا تو ذرا پوچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو پوچھے کہ جو خود تلوار لے کر نعوذ باللہ قتل کے لیے چلے تھے ان پر کون سی تلوار چلی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر کون سی تلوار چلی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر کون سی تلوار چلی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر کون سی تلوار چلی. جو 313 صحابہ جو بدر میں شریک تھے, جو 313 صحابہ بدر میں شریک ہوئے ان پر کون سی تلوار چلی, ہے نا. لہٰذا یہ بات غلط ہے, اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا, اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جتنے جیسے لوگ وہ اسلام لاتے ہیں, یہ اخلاق سے نبوت کا اثر اور اس تلوار اسلام پھیلانے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں, جہاد جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے. لہٰذا اگر اسلام پھیلانے کے لیے جہاد ہوتا, اگر جہاد اسلام پھیلانے کے لیے ہوتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں اگر کوئی آدمی قتل کر رہا ہو, کوئی کافر کو اس سے قتل کرنے لگے, تو ابھی گردن اس کی تلوار لے کر آئے, گردن کی یہاں تک آ گئے, بالکل اندر اس کے ذرا سا کرے گا اور قتل کر جائے گی, اس وقت میں وہ سب ڈر کے مارے جھوٹا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لے, جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے. اس وقت میں گردن کی یہاں تک آ کے تلوار آ گئی, اب تلوار واپس لے جانے پڑے گی, اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, اگر تلوار کو پھیلا ہوتا تو یہ کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ اب اچھا معلوم بھی ہے کہ وہ جھوٹا ہے, اس لیے شادی کا واقعہ ہے, یہ شادی نے کسی کو قتل کیا, قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, پھر بھی آپ نے قتل کر دیا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اتنا ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ ظالم تو نے جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو نے کیوں قتل کیا, تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو جھوٹ سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا, اللہ اللہ قربان چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, قربان چاہیے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا ہل شکر پتا ہل بہو, کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ کے لیے پڑھ رہا تھا یا سچ کے لیے پڑھ رہا تھا, حالانکہ یقین ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, اس وقت جب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, جس کو یقین بھی ہو یہ 100% نہیں بلکہ 1,00,000% بھی یقین ہو اسلام کی تعلیم پر قربان چاہیے کہ اسلام میں خبردار قتل کی اجازت ہے, چاہے 100,00,000% یقین ہے کہ جھوٹ بھی سب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, تو لیکن کلمے کا اتنا اثر ہے کہ جھوٹی بھی پڑھ دے تو بھی اس کی جان معروف کو مارنا چاہیے تھے. تو اگر اسلام کا یہ عالم ہوتا تو پھر کہتے لہٰذا اسلام کے اندر یہ قانون ہے, اسلامی قوانین میں سے کہ کافر جزیہ دے دے آپ کے ملک میں رہے, آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ آپ کے ملک میں رہے, ورنہ اگر ایسے ہی ہوتا تو کہتے نہیں سب کلمہ پڑھو, نہیں ایسے نہیں, اس لیے پتا چلا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اخلاق سے پھیلا. صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے کیا بات تھی, تلوار اٹھائی تو وہ ایمان نہ لایا, تلوار اندر رکھتی ایمان لے آیا, یہ کیا تھا, یہ اخلاق کی برکت تھی. ایک اور واقعہ سنا, حضرت ابو مہجن انہوں نے ایرانیوں سے جنگ ہو رہی صحابہ کا زمانہ, اب انہوں نے شراب کی تعریف میں کچھ اشعار کہے تو سپہ سالار نے ان کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا. گھمسان کی جنگ کا عالم ہے, جنگ زوروں پر ہے لیکن سپہ سالار نے پرواہ نہیں کی. اب یہ جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں تو ایک پہلوان تھا, اس کا نام تھا کفار کی طرف سے رستم, وہ پہلوان جو ہے وہ صحابہ کو شہید کر رہا تھا اور اسلام مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں کاش کہ میں کھلا ہوتا تو میں اس کو مارتا, رستم کو میں مارتا, لیکن بندے میں تھے زنجیروں سے باندھ دیا تھا. اب وہاں پر کوئی تھا نہیں, امیر کی بیوی تھی, سپہ سالار کی امیر کی بیوی تھی, اس سے منت سنا دی تھی کہ تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دے بس میں اس کافر کو مار کے واپس نہیں آ دوں, کسی کو پتا نہ چلے, بڑی منت سنا دی تھی. وہ راضی ہو گئے, انہوں نے کہا اچھا چلو, کیا میں واپس آ کے مجھے ویسے ہی باندھ دینا, میں اللہ میں بھاگوں گا نہیں. اب امیر خیر انہوں نے بات مان لی, چھوڑ دیا, اب قتل کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے سامان, کچھ نہیں, سب صحابہ ہوا اور سب لے گئے. وہاں تو عجیب عالم ہوتا تھا, کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے, کوئی گھوڑا ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, عجیب عالم ہوتا. اب دیکھا تو سب امیر ہی کے گھوڑا اور ایک تلوار تھی, تو اس نے منت بھی کی یہی دے دے, دیکھو میں پکا وعدہ واپس نہیں آیا, اگر شہید ہو گیا تو اچھا ہے, وہ امیر تو مجھ سے ناراض ہے, میری جان چھوٹ جائے گی, امیر کی بھی جان چھوٹے گی, اور اگر وہ اس کو قتل کر دیا تو ٹھیک ہے بھائی میں واپس نہیں آ جاؤں گا, تم مجھے واپس مان دو. خیر اس نے بات مان لی, وہ تلوار دے دی, گھوڑا بھی دے دیا, اب سیدھا گئے اس کے پیچھے بھاگے. اچھا اب دیکھو اخلاص بتا رہا تھا کیا, منہ پر کپڑا ڈال دیا اور گئے سیدھا رستم کے پاس, بڑھتے 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 اس کو بس ایک گردن پہ مار مارا, گردن منہ جا کے گری, فوراً واپس آئے تمام صحابہ, سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کون بہادر آیا ہے کہ جس نے قتل کیا اور منہ پر کپڑا کہا, اس کا مطلب کوئی فرشتہ ہے. اب یہ قتل کیا سیدھا واپس آئے, گھوڑا حوالے کیا ہے, تلوار حوالے کی, اور واپس ویسے ہی بن گئے, کسی کو پتا نہیں, سب نے کہا فرشتے. اب چچا ہوا یار رستم کو خود نے قتل کیا, کون تھا, کون آدمی ہے یار, یہ فرشتہ آیا تھا, وہاں جا کر پتا چلا یہ حالت. تو دیکھا پھر اس کو اخلاص, یہ سب برابر اپنی شہرت کی پرواہ نہیں اور واپس ویسے آ کے بن گئے, ورنہ ہم لوگ ہوتے آگے کرتے جاتے, دیکھا رستم کو میں نے قتل کیا, میں ہوں, اب تو مجھے چھوڑو, اب کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اب تو میں نے قتل کیا, اللہ ہو کر قربان جائیے ان لوگوں کے اخلاص پر کہ ایسا بتایا کہ خبر بھی, وہ تو خبر پتا چلی تو پتا چلنے دی, ورنہ پتا بھی نہ چلنے دیتے. یہ عالم تھا ان کے اخلاص, یہ عالم تھا ان کے اخلاص, اس کو کہتے اخلاص. اب ہمارے یہ تو کہیں صحابہ, اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہمارے بزرگ صحابہ کے طریقے پر الحمدللہ. اب دیکھیے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے, عین بیان کی حالت میں ایک شخص نے کہا, ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ تم حرامی ہو, بیان ہو رہا ہے اور مجمع میں کھڑا ہو گیا کہ تم حرامی ہو, تو کیا ہوگا آج ذرا کسی مولوی کو بولے یہ آپ کی نکال وہیں سے پوچھ پڑے گا, کیسی پٹائی ہوگی, کیا حالت ہوگی, ہے نا, اللہ ہو کر خاموش ہو. بیان ختم کیا اور فرمایا ماں اسمان شہید رحمت اللہ, بیان روک کر فرمایا الحمدللہ آج بھی دہلی کے قرب و جوار میں میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ موجود ہے, جس سے چاہے وہ ان سے جا کے تصدیق کر سکتے. یہ کہہ کے بیان دوبارہ شروع کر, اور اس کے بعد ایک مرتبہ بیان فرماتے, چار گھنٹے بیان فرمایا, وہ ایسے تھے کہ چار گھنٹے بیان فرماتے تھے, چار گھنٹے پانچ گھنٹے ایسا بیان فرماتے تھے, اور عالم یہ تھا کہ دہلی کی سخت گرمی میں دہلی کی جامع مسجد میں ٹھیک 12 بجے جبکہ دھوپ کراچی کی ہوتی تھی, مسجد کے فرش پر ننگے پاؤں چلا کر جہاد کی تیاری کے لیے, اور دہلی سے دریائے جمنا میں چھلانگ مارتے تھے اور آگرہ جا کر نکلتے تھے, اور آگرہ سے واپس دہلی آیا کرتے تھے, تیر کر جایا کرتے تھے دریا جمنا. یہ عالم تھا. تو مولانا چار گھنٹے بیان فرمایا, چار گھنٹے بیان فرمایا, بیان فرما کے سب لوگ چلے گئے, مولانا بھی باہر تشریف لائے, باہر نکلے. اس ایک بات یاد آئی, ایک مولوی صاحب تھے بڑی لمبی تقریریں کرتے تھے, تو اتنی لمبی تقریر کرتے تھے, ایک دفعہ کی تقریر کے لیے گئے, تب جو ہے اب لوگوں نے سوچا یار یہ تو مولوی تو تقریر بند نہیں کر رہا, ایک آدمی اٹھا دوسرا اٹھا, کرتے کرتے آخر میں مولوی صاحب نے شادیاں دی کہ جب آپ کی تقریر ختم ہو جائے مسجد بند کر کے چلے جانا. شاید یہ میرے طرف بھی سادے گاتا ہوں. اچھا پھر اس کا یہ عالم تھا. اب تقریر کر کے جب پہنچے تو ہوٹل والے سے کہا تھا بھائی رات کے میں 2-3 بجے دیر سے آؤں گا, تم ذرا میرا لیے سردی کا زمانہ ہے ذرا انتظام کرنا. جب وہ پہنچے تو اب ہوٹل والا نیند میں تھا, وہ چوکی دار بےچارا نیند میں تھا, اب اس نے آواز لگا یہاں بھائی, کھٹکھٹایا پوچھا کون, چوکی دار نے پوچھا, اب نیند میں تھا, ابھی نے کہا ناقیل حقیر فقیر شیخ العالم شیخ الخطاب, خوب خطابات اور القابات لگانا شروع کیے اپنے نام سے پہلے. اب جب وہ خدا گئے تو اسے پھر کھڑا کے لے کے وہ سو گیا, اب آوازیں تھی وہ اٹھائی, اب اس کے پاس رات چٹ سردی میں ڈٹلتے رہے. صبح چوکی دار گیا کہ یار میں رات کو آیا تھا تم سے کہا تھا کہ میں آؤں گا دیر سے, تو تم نے میرے لیے جگہ نہیں چھوڑی, دروازے نہیں کھولا. کہا بھائی میں نے ایک آدمی کا انتظام کیا تھا 30 آدمیوں کا, تم نے تو نام لینا شروع کیا, میں نے کہا 30 آدمی ان کے لیے میں کہاں جگہ کروں گا, میرے پاس تو ایک آدمی کا انتظام تھا. بس القاضی کا زبان خود اپنے منہ سے لگا رہے. تو اب ماں اسماعیل شہید, اپنے سے کچھ دماغ پیدا ہو گیا نا, اب ماں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چار گھنٹے بیان فرمایا. جب بیان کر کے مسجد سے باہر نکلے ایک شخص آیا جہادی, اس نے آ کر مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب بڑا اسماعیل شہید کا بیان ہونا تھا, کیا وہ بیان ہو گیا؟ تو مولانا تو میں ہاں بھائی ہوں تو بیان ہو چکا. اچھا بس مسجد کے وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھا رونے لگا. تو مولانا پوچھا رہے بھائی کیوں 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 ہوتا ہے؟ کہا بھائی میں دیہاتی آدمی بہت دور رہتا ہوں, وہاں پہ آتے آتے مجھ کو دیر ہو گئی, سواری نہ ملی, میں پیدل مولانا کا بیان سننے کے لیے آ رہا تھا تو مجھ کو دیر ہو گئی راستے میں, میں بیان نہ سن سکا. لہٰذا اب میں اس پر میں افسوس کروں. جب مولانا یہ حال دے گا فرما اچھا, اب ایک اکیلے مولانا ممبر پر تشریف فرما ہوئے, اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور چار گھنٹے جو بیان جو پہلے کیا تھا شروع سے لے کر آخر تک شروع سے اکیلے آپ کو سنایا. یہ ہے میرے دوست اخلاق. ہمارے بزرگوں نے ایسے دین کی خدمت کی ہے. یہ نہ دیکھا کہ مجمعے کو نہ دیکھا کہ مجمعے کو نہ دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ اخلاص کس کے اندر ہے. اگر مجمعے کی پرواہ نہ کی, ایک مجمعے میں اخلاص ہے اسی طرح. یہ ہے میرے دوست جو چار گھنٹے تقریب مجمع کو کی تھی اس ایک اکیلے آدمی کو سنا. اللہ اکبر, کیا ٹھکانا ہے ان بزرگوں کا اخلاص. اس کو بولتے ہیں میرے دوست اخلاص. حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے مرشد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. جب حضرت کی گلشن اقبال میں خانقاہ بن رہی تھی تو پہلے یہ ہزار گز کا پلاٹ تھا نا, ہزار گز کا پلاٹ ہے جہاں حضرت اشرف المداری سے گلشن والا پہلے 500 گز ملا تھا, وہاں حضرت نے خانقاہ بنائی تھی. تو پھر کے ڈی اے والوں نے کہا تھا 6 مہینے کے اندر اندر تم مسجد بناؤ, 500 گز بھی تمہیں دیں گے ورنہ پورا پلاٹ بخت ہو جائے گا. تو حضرت نے اللہ کے نام بھروسے میں قرضہ لے کے کام شروع کرا. جب قرضہ ہوا تو ہمارے ایک بزرگ ہیں جو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں, نواب فیصل صاحب, آج بھی زندہ موجود ہیں حیات, حضرت خانی کے مرید تھے. تو وہ ان کے لڑکے ابھی بھی جو اردن کے سفیر ہیں پاکستان میں, اعزازی سفیر بعض ہوتے ہیں نا, تو وہ ہیں اعزازی سفیر نواب خاندان کے. تو وہ جہاں رہتے تھے تو وہاں پر دبئی کا ایک جو ہے وہ بادشاہ ملک ایک امیر وہاں رہ ان کے پڑوس میں کرتا. تو انہوں نے حضرت سے آ کر حضرت کیا کہ انہیں حضرت کے پاس آتے تھے تو پھر بات کری تو حضرت بتا رہے کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو ہمارے پڑوس میں دبئی کا ایک وہ امیر رہتا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے بات کر لوں تاکہ کردہ ادا کریں. ٹھیک ہے, کوئی اتنا حرج نہیں. اگلے دن ان کا فون آیا, اگلے دن ان کا فون آیا کہ صاحب میں نے اس سے بات کی ہے, آپ یہاں تشریف لائیے اور اس سے 5 لاکھ روپے وصول کر لیجیے, 6 لاکھ روپے. یہ تقریباً آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت 6 لاکھ کی کیا اہمیت ہے, آج کل تو 6 لاکھ کے ٹیشو پیپر آپ کو یہ فائدے پائیں, آج کل کیا قیمت ہے؟ تو 6 لاکھ روپے وصول کر لیجیے اور آگے. تو حضرت نے ان کا بنا ہے کہ آپ وصول کر کے مجھے پہنچا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ کو آنا پڑے گا کیونکہ وہ ان کا مینیجر دستخط لے گا. تو انہوں نے بولنا ہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں جائیں گے وہاں, کیونکہ میں نے یہ خانقاہ جو بنائی ہے وہ اللہ کے لیے بلائی ہے. اگر میں بادشاہ کے دروازے پر گیا تو ہمیشہ کے لیے اس خانقاہ کے اوپر ایک دھبا لگے گا کہ اس کا بانی جو ہے ایک امیر کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے. لہذا حضرت نے انکار کر دیا, نہیں گئے, نہیں تشریف لے گا. نتیجہ کیا ہو اس نے بھی نہ دیتا. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے دل میں مسوتا ہے بھی نہیں آیا کہ میں جو ہے کہ زندگی بھر کے لیے میں اسلامیہ کے نام کو دبا نہیں لگانا چاہتا کہ اس کا جو بانی وہ بادشاہ اور امیر کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے جائے. کہا لہٰذا اللہ نے ایک دوسری جگہ سے انتظام اور عزت کے ساتھ. میرے دوستو یہ چیز جب تک انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہ ہو یہ چیز جب تک ان کے پاس پیدا نہیں ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو علماء کبھی چندہ لینے آتے تو ان کا ان کی عزت کرے, ان کا احترام کرے, ان کی عزت کرے, ان کو حقیر نہ سمجھے, ان کی عزت کرے, ان کا احترام کرے. لیکن یہ چیز ہے. اور لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آج نازم آباد 4 نمبر میں نازم آباد کے اندر ایک شہدت العلوم حضرت کا مدرسہ بہت پرانا, لہٰذا جب وہ مدرسہ لینے لگے تھے تو جس آدمی سے پلاٹ لینا تھا وہ خان صاحب کے, تو ان سے حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ہم کریں گے لیکن میں تم کو بعد میں جواب دوں گا. کرتے 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 دو مہینے نکال دیے, حضرت نے اس کو جواب نہیں دیا. تو پھر ایک دن اب اس نے وہ تقاضا کرا تھا کیا بات ہے, تو حضرت فرمایا کہ بھائی ہاں اب ہاں کہہ دی, کیا ٹھیک ہے میں پلاٹ ہوں گا. تو پوچھا کہ حضرت آپ اتنے دن کیوں لگا, کیا پیسے کی بات تھا؟ پیسہ تو تھا لیکن میں دو مہینے تک اپنے دل کا یہ جائزہ دے رہا تھا کہ یہ میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کے لیے, اپنی نفس پر بھی کر رہا ہوں یا اللہ کی خوشی کے لیے. اگر دو مہینے تک میں اپنے نفس کا اور اپنے دل کا محاسبہ کرتا رہا کہ یہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے میرے دوست اسلام, یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ یہ سمجھ اختیار کرے, اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اب جتنا کافی اخلاص پاس سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو, میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا, سچ بتاتا ہوں مخلوق کی تعریف کسی کے سامنے, مخلوق یہ سب غلام ہے, سب غلام, کوئی مخلوق کسی کے کام نہیں آتی. یاد رکھنا اس بات کو, ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے اللہ, کتنی محبت, لیکن ماں باپ کے کام ایک وقت ہے, بیوی بچے ماں باپ, اب ان موت آئے گی, اب بیوی بچے محبت کرنے والے کام ہوں گے, یہ مال یہ اولاد یہ دولت یہ کام آ سکتی اکیلا جائے گا. لہذا اس لیے ایک بات یاد رکھنا کہ مخلوق کام نہیں آ سکتی, اس بات کو تو ان کی عزت کرو احترام کرو, لیکن یہ بات پھر سے نکال دو کہ مخلوق فلاح نہیں کریں گے. آج دنیا میں کہتے ہیں ناظر سے تعلقات بنائے, کونسلر سے تعلقات بنائے, ٹی پی او سے تعلقات بنائے, ایس ایچ او سے تعلقات بنائے, سب کام کرتے ہیں, لیکن میرے دوستوں ان لوگوں کے تعلقات دنیا تک ہیں اور محدود ہیں, اور بلکہ دنیا میں بھی اور محدود تھی, ایک مسئلہ ہے یہ بھی مکر جائیں گے, یہ مجبور ہوتے ہیں اپنے کام, ایک سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, ماں باپ تین بچے سب مجبور ہیں, لیکن صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے میرے دوستوں جو مجبور ہے. اگر تعلقات بنانے ہیں تو اللہ سے تعلقات, مخلوق کی تعریف کسی کو نفع نہیں پہنچا, اور مخلوق کا اعتراض اگر مخلوق کسی سے ناراض ہو جائے, اللہ جس سے اللہ کا اللہ خوش ہو, مخلوق چاہے اس سے ناراض ہو جائے, اس کا بال بھی ٹھیک نہیں جائے. یاد رکھنا اس بات, لہٰذا اللہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے, اللہ کو حاصل کرے, تاکہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. یاد رکھنا صرف اللہ تعالیٰ کے وہ تعلقات کام آئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے. بس یہ بات سمجھا سکتا ہوں. اب اگر کوئی کسی کی تعریف کرے, اے غلام تعریف کر لو کہ بھائی ماشاء اللہ کیا تقریر ہے, کیا بات ہے, کیا مالدار خرچ کرتا ہے, کیا عبادت کرتا ہے, اس سے کیا فائدہ, اللہ ہی اس کا خوش نہیں ہے. اگر کسی بندے سے اللہ ہی خوش نہیں ہے تو غلاموں کی تعریف سے غلام کا کیا فائدہ. مگر میرے دوست کو کبھی مخلوق کی تعریف سے اپنی قیمت نہ لگا, دنیا میں وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو مخلوق کی تعریف سے اپنی قیمت لگا, اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. مالک غلام کی قیمت غلام نہیں بلکہ مالک لگاتا ہے, غلام کی قیمت غلام نہیں, چلو جتنے لوگ ہیں سب غلام کتنی تعریف کریں کہ جناب آپ کی تقریر اچھی, آپ کا آواز اچھا, آپ ماشاء اللہ اتنے نیک آدمی, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں ہر سال, حاجی کتنی تعریف کیوں کر لیں. میرے دوست یہ تعریف ہمارے کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے, جب تک اللہ یہ نہ فرما دے کہ میں تم سے راضی اور خوش ہوں. زیادہ میرے مرشد کا یہ عالم ہے, الحمدللہ 64 واز حضرت کے چھٹ چکے ہیں, 64 واز, اور اس کے علاوہ دسیوں کتابیں ہیں, ایک ہی کتاب ایسی کہ عالم پر اشد کر اٹھتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ عالم یہ جب کتاب کو دیکھتے ہیں یہ فرماتے ہیں نا صاحب اگر حسنت فضل اللہ, کہ یہ سب جو کام ہوا یہ اللہ کیا, اور اگر اللہ مجھ سے خوش ہے سب خوش, ورنہ یہ سب کام کوئی چیز کام نہیں آنے کی. یہ کتنے تقریر سن رہے ہیں, کتنے لوگ دین سیکھ رہے ہیں, ارے یہ تو پتا چلے گا جب اللہ قبول کروا لیں. زیادہ میرے سے ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک قاری صاحب تھے, حضرت خاندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, تو ان سے ایک دن حضرت نے پوچھا کہ قاری صاحب میں ساؤتھ افریقہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ آپ کے شاگرد ملتے ہیں, آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ سرکاری صاحب نے کیا جواب دیا؟ میرے شیخ کی جواب کو بیان فرما کر رونے لگے, فرمایا کہ عالم یہ تھا, یہ انہوں نے کہا کہ جس دن میں قبر میں جاؤں گا اور جب اللہ مجھ کو معاف فرمائیں گے اور میری اس عمل کو قبول فرما لیں گے تب میں بتاؤں گا میرے اتنے شاگرد, تب میں بتاؤں گا کہ میرے اتنے شاگرد ہیں, ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ میرے کتنے شاگرد ہیں. ایمان کی سلامت ملب گور بھرے, جب میں اپنے ایمان کو تلاسی کے پاس قبر میں لے کر جاؤں گا, احسن تو بنی سستی اور چالاکی ماں, تب میں اپنی چالاکی سے اپنی سستی پر خوش ہوں گا کہ واہ 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 جب تو اپنے ایمان کو سلامتی کے بعد قبر میں لے گا. بس ایک واقعہ اور یاد آئے گا وہ بھی سنتے جاؤ. میرے شیخ نے سنایا کہ حضرت معاشا صاحب کلکری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے مرشد اول وہ سنایا کرتے تھے یہ واقعہ. یہ فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی, تو لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو تمام محلے کی لڑکیوں نے سہیلی نے اس کو سجایا, اس کو تیار کیا, کپڑا اپنا بنایا اور جو بھی جیسے تیاری کا رواج جیسا. اس کے بعد جب تیار ہو گئی تو اس کے بعد وہ جو ہے اس لڑکی سے کہا کہ واہ بہن تو کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پوری رسنا ہے کہ وہ لڑکی یہ بات سن کر رونے لگی. وہ لڑکی سن کر رونے لگی تو سہیلی نے پوچھا بہن تو کیوں روتی ہے, ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں تو روتی ہے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری تعریف سے مجھ کو کیا فائدہ, اگر میرا شوہر مجھ کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور وہ کیسے کہ تو پیاری لگ رہی ہے تو باقی میری تعریف ہے. میرے شیر نے سنایا روتے ہوئے فرمایا کہ میں کلکوئی رحمت اللہ علیہ وہ روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کی تعریف تک جائیں جب تک اللہ ہم کو نہ فرما دے کہ اے بندے ہم تجھ سے خوش ہیں, اس وقت تک ہماری کوئی قیمت نہیں. لالا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی اور خوش ہو جائے, اللہ آپ کو اخلاق کی طلب عطا فرما دیجیے, یا اللہ غیر اللہ سے ہمارے دل کے پاس فرما دیجیے, اپنا تعلق نصیب فرما, یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما, ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیجیے, اللہ والوں کی محبت سے بھر دیجیے, نیک اعمال کی محبت سے بھر دیجیے, یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما, یا اللہ اخلاق کی دولت عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تعالیٰ ہماری کمزور فرما, یا اللہ تعالیٰ تقویٰ والی حیات نصیب فرما, اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرما, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما, سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھے, سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے مل جائیں گے. اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, یا اللہ ہمارے تمام ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا, رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اللہ ہمارے کسی کی جو آزاد ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو یا اللہ پورا فرما دیجیے, ہر غم سے بچا, ہر پریشانی سے بچا, ہر دکھ سے بچا, یا اللہ خوشی راحت اور اطمینان نصیب فرما, قلب کو سکون عطا فرما, اطمینان قلب عطا فرما, سکون قلب عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله عليه وسلم.